الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين هب لي من الصالحين صلوات الله عزیزان محترم آپ میں سے جو صاحبان ایمان باقاعدگی سے یہاں تشریف لاتے رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں اور جو میری گفتگو لیگ پر پی سی این پر دیکھ رہے ہوں گے انہیں بھی معلوم ہے کہ خاص عنوان لے کر میں چلا تھا پہلی رمضان اسوہ ابراہیمی قرآن میں اور اسی عنوان کے تحت قرآن مجید کی مختلف آیات کی اس حوالے سے پیش کیا گیا کہ جو ابراہیم کی سیرت پر مشتمل تھی اور مجھے کل اپنے موضوع کو سمیٹ دینا تھا وہی مانا کہ چونکہ دسویں رمضان کی تاریخ ام المومنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی ہمارے یہاں منائی جاتی ہے لہذا ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے موضوع کو سمیٹنا تھا کل تو مجھے موقع نہیں ملا کہ میں ام المومنین کی سیرت کے کچھ حالات آپ کے سامنے بیان کرتا اور اپنا موضوع بھی بہرحال بالکل ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتا تو آج ان دونوں باتوں کو ملا کر آپ کے سامنے پیش کروں گا اپنے موضوع کو پائے تکمیل تک تو نہیں پہنچا سکتا مگر ایک منزل تک اسے پہنچانا ہے اور پھر ام المومنین کی سیرت کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں مگر آپ میں سے اکثر حضرات جانتے ہیں کہ جو مجھے سالہ سال سے سن رہے ہیں کہ ماہ رمضان میں میرا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ابتدائی طور پر میں کچھ فقہی مسائل کا تذکرہ کرتا ہوں اور اس کے بعد گفتگو کا دوسرا حصہ جہاں کہیں بھی پڑھنے کا موقع ملتا ہے بیان کرتا ہوں تو آج بھی میں اپنے پرانے طریقے کے مطابق ابتدائی طور پر کچھ فقہی مسائل کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ یہ سوئم کی مجلس ہے اور سوئم کی مجلس میں عام طور پر رمضان کے علاوہ جہاں کہیں بھی یہ مجلس پڑھی جاتی ہے وہاں اگر فقہی مسائل کا تذکرہ ہو تو میراث کا تذکرہ ہوتا ہے یا مرنے والے کے لیے ثواب جاریہ کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے مگر یہاں ایک سلسلہ کلام چل رہا ہے چنانچہ میں ایک نئی گفتگو اس وقت شروع نہیں کر سکتا میراث کے مسائل ایک دم نہیں چھیڑ سکتا آپ کے سامنے تو جو ایک سلسلہ وار گفتگو بیان کر رہا تھا اس کا اختتامی حصہ مجھے اس حوالے سے بیان کرنا تھا کہ جو یہاں کے ماحول کے اعتبار سے ایک ذرا سا حساس مسئلہ بھی ہے اور بالخصوص آج کی مجلس کے حوالے سے زیادہ حساس بن سکتا ہے اس لیے کہ سولن کی مجلس سے بہرحال. مگر فقہی مسائل میں جیسا کہ اکثر میرا طریقہ ہوتا ہے کہ میں اس بات کو مد نظر نہیں رکھتا کہ کیا اس کو بیان کرنے میں کوئی شرم محسوس ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ خود قرآن مجید نے بعض مقامات پر بالکل کھل کے بات کی ہے, خود قرآن بھی شرم محسوس نہیں کر رہا, اللہ کے رسول کی حدیثیں بھی بالکل کھل کر کچھ مقامات پر سامنے آئی ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ آیاتیں ہمارے ہی لیے ہیں تاکہ ہم سمجھیں کہ دین کیا بیان کرنا چاہتا ہے. تو آج جس حوالے سے مجھے گفتگو کرنی تھی وہ ذرا حساس موضوع بھی ہے, مگر اگر آپ توجہ کریں گے اور ذرا سا میری جانب اس حوالے سے متوجہ رہیں گے کہ ٹھیک ہے سوجن کی مجلس ہے, مگر اس کے باوجود اگر کوئی نئی چیز ہمیں سمجھنے مل رہی ہے تو کوئی حرج نہیں, ایک عنوان کو چھوڑ کے دوسرے عنوان کو بہرحال بیان کیا گیا ہے. ذرا ایک سال بات پڑھیں محمد والے ایک سوال جو بہت ڈر ڈر کر جھیپ جھیپ کر کیا جاتا ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فون پر اس طرح کا سوال کیا جاتا ہے تاکہ سامنے شکل نظر نہ آئے کہ کون ہے سوال کرنے والا, یا کبھی ای میل کے ذریعے سے اس طرح سے سوال ہوتا ہے, یا ایس ایم ایس کے ذریعے سے اس طرح کا سوال ہوتا ہے, کبھی کبھار سامنے اس طرح کے سوال کرتے ہوئے لوگ جھجکتے ہیں. اور یہی میری خواہش ہے کہ جس سوال کو اہمیت دے رہے ہیں لوگ مگر اس کے باوجود جھجک جھجک کر سوال کر رہے ہیں تو ذرا اس کی وضاحت ہو جائے تاکہ جو صاحبان ایمان اس میں مبتلا ہیں کسی طرح سے ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام میں برتھ کنٹرول کی اجازت ہے؟ دو جواب ہیں اس کے, ایک جواب ہے کہ جی ہاں ایک حد تک اس کی اجازت ہے, اور دوسرا جواب یہ کہ نہیں اس حد کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا کون سا پہلو ہے جہاں اجازت ہے؟ اسلام میں کہاں تک برتھ کنٹرول کی اجازت ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مکمل طور پر پابندی, میں کون ہوتا ہوں مجتہدین کے فتاوا بیان کر رہا ہوں, میں تو فقط برتھ کنٹرول کی مکمل پابندی نہیں ہے. جیسا کہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں برادران اہل سنت کا ماحول, ان کے ہاں کبھی کبھار یہ بیان کیا جاتا ہے کہ برتھ کنٹرول کی مکمل پابندی ہے, یعنی اسلام میں برتھ کنٹرول کرنا ہی جائز نہیں ہے, وہ حرام ہے. جبکہ ہمارا نظریہ ایسا نہیں ہے, ہمارے مجتہدین یہ نہیں کہتے, ہمارے مجتہدین کہتے ہیں کہ برتھ کنٹرول کی اجازت ہے مگر ایک سٹیج تک. وہ کون سا سٹیج ہے؟ وہ سٹیج ہے جب تک کہ نطفہ نہ بنے اس وقت تک برتھ کنٹرول کی اجازت ہے دو کنڈیشنز کے ساتھ. اگر دو کنڈیشنز پوری ہو رہی ہے تو نطفہ نہ بننے تک برتھ کنٹرول کی اجازت ہے. وہ دو کنڈیشنز کون سی ہیں؟ نمبر ون, برتھ کنٹرول کا کوئی بھی ذریعہ استعمال کیا جا رہا ہے اس میں عورت کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے, عورت کی صحت خراب نہیں ہونا چاہیے, یہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے. یعنی مرد یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے بچے نہیں چاہیے لہذا تمہیں جو ہوتا ہو سو, بہرحال میں بچہ پسند نہیں کرتا. سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ عورت کی صحت خراب نہیں ہونا چاہیے, عورت کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر برتھ کنٹرول کے ذرائع استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سارے ذرائع استعمال کرنے کی اجازت ہے, نمبر ون. نمبر ٹو, برتھ کنٹرول میں نہ مرد کو نہ عورت کو کسی کے سامنے بھی شرمگاہ کھولنے کی اجازت نہیں, کسی اجنبی کے سامنے شرمگاہ کھولنے کی اجازت نہیں, ایون ڈاکٹرز کے سامنے شرمگاہ کھولنے کی اجازت نہیں, یہاں تک کہ عورت کو عورت ڈاکٹر کے سامنے بھی شرمگاہ کھولنے کی اجازت نہیں, مرد کو مرد ڈاکٹر کے سامنے بھی شرمگاہ کھولنے کی اجازت نہیں. اگر یہ دوسرا پہلو کہیں پیش آتا ہے تو پھر برتھ کنٹرول کی اجازت نہیں ہوگی. چنانچہ شرمگاہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے, شرمگاہ کسی کو دکھانے کی اجازت نہیں ہے, نہ مرد کو نہ عورت. یہ دو کنڈیشن اگر پیش نظر رکھی جائیں تو اس کے بعد برتھ کنٹرول کی اجازت ہے جب تک کہ نطفہ نہیں بن جاتا ہے. ہاں ایک مرتبہ نطفہ بن گیا پھر برتھ کنٹرول کی اجازت نہیں, برتھ کنٹرول کی اجازت نہیں ہے کا مطلب کیا ہے کہ نطفہ بن جانے کے بعد سے لے کے آگے کے جتنے اسٹیجز ہیں یہاں تک کہ بچے میں روح پڑ جائے, نطفے سے لے کے بچے میں روح پڑ جائے, اس دوران جتنے بھی اسٹیجز ہیں ان تمام اسٹیجز میں ایبارشن کروانے کی اجازت نہیں ہے, ایبارشن کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے. اچھا اب اگر فرض کیجیے کہ وہ ایبارشن کروا لیتا ہے تو مختلف اسٹیجز پر اس کی مختلف دیت ہے. اگر فرض کیجیے کہ کوئی نے فقط نطفے, کوئی ایسا ہے کہ جو فقط نطفے کو ایبارشن کر دیتا ہے, فرض کیجیے کہ عورت نے گولی کھا لی, چار دن کے بعد چھ دن کے بعد کوئی گولی کھا لی اور نطفہ ابارشن ہو گیا, کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے, کسی نرس کو نہیں دکھایا, اس کے باوجود ابارشن ہو گیا گولی کھانے سے. تو نطفے کی دیت دینا پڑے گی وہ ہے 20 دینار. ایک دینار تقریباً 2.5 گرام سونے کے برابر ہوتا ہے. 20 دینار کا مطلب یہ ہو گیا کہ تقریباً 50 گرام سونا دینا پڑے گا اگر نطفے کا ابارشن کروایا ہے. اب ہمیں معلوم ہے کہ 10 گرام سونے کی قیمت تقریباً 30,000 کو چھو رہی ہے. تو اگر 10 گرام کے 30,000 ہے تو خالی نطفہ ثابت کرانے کا نسخہ 1.5 لاکھ روپیہ ہوگا دیت, اس کی دیت. اور اسی طرح سے یہ ڈبل ہوتا چلا جائے گا. اگر نطفہ جمے ہوئے خون میں تبدیل ہو گیا ہے تو 40 دینار, اگر گوشت کا لوتھڑا بن گیا ہے تو 60 دینار, اگر گوشت کے ساتھ ساتھ ہڈی آ گئی ہے تو 80 دینار. ہڈی کے ساتھ ساتھ جسم مکمل ہو رہا ہے تو 100 دینار, اور اگر اس میں روح پڑ گئی ہے تو پھر الگ دین, لڑکی ہے تو 500 دینار, لڑکا ہے تو 1,000 دینار. عام طور پر اتنے لمبے اسٹیج تک کوئی جاتا ہے, لیکن ابتدائی اسٹیجز میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ابارشن کرواتے ہیں. نطفہ بن گیا, اس کو ابارشن کروا لیا, اس سے آگے بڑھ کر مہینہ دو مہینہ ہو گئے, جمے ہوئے خون کی نوعیت تک پہنچ گیا تو ابارشن کروا لیا. یہ اس کی دیت ہے, اس کو پیشنٹ رکھیے, یہ دیت ادا کرنا پڑتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی طرح سے کوئی شخص, اچھا اس میں دو پہلو ہیں, جو میں نے کہا کہ برتھ کنٹرول کی اجازت ہے نطفہ بننے سے پہلے اور نطفہ بننے کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے. فرض کریں کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ پرماننٹ برتھ کنٹرول ہو جائے. مختلف ذرائع ہیں, ان ذرائع کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں, میں فقط اشاروں میں بات کر رہا ہوں, اور اشاروں تک بھی آپ میری بات بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں مجھے معلوم ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص پرماننٹ برتھ کنٹرول کرانا چاہتا ہے کسی بھی ذریعے سے, کوئی اس کا ٹیکنیکل طریقہ وہ اختیار کر لیتا ہے, تو کیا اس کی اسلام میں اجازت ہے؟ یعنی بالکل ہی بچہ پیدا نہیں ہوگا, پرماننٹ برتھ کنٹرول اس کی اجازت ہے کہ نہیں؟ مشاہرین میں تھوڑا سا اختلاف ہے. آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خمینی اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں, پرماننٹ برتھ کنٹرول کی اجازت نہیں دیتے ہیں. جبکہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جی ہاں اگر کوئی شخص پرماننٹ برتھ کنٹرول بھی کروانا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہے, کوئی حرج نہیں. شرط وہی ہے, یعنی دو شرطیں, عورت کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے, یعنی اس کی صحت خراب نہیں ہونا چاہیے, اور نمبر ٹو کسی کے سامنے شرمگاہ نہ کھلنا پڑے. اگر آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ بغیر شرمگاہ کھلنے والا کام کیسے ہو سکتا ہوگا, تو یہ مجھ سے نہ پوچھیں, یہ ڈاکٹر سے پوچھیں, یہ ڈاکٹر بتائیں گے کہ کیسے ہوتا ہوگا. خلاصہ یہ کہ اگر پرماننٹ برتھ کنٹرول بھی کرنا ہو تو آیت اللہ سیستانی کے یہاں اجازت ہے, باقی مجتہدین کے یہاں اجازت نہیں ہے. اور میرے خیال ہے اس وقت آیت اللہ سیستانی کے لوگوں ہی کو اس مسئلے کی زیادہ ضرورت ہوگی, شاید آغائی کوئی والے اور آغائی خمینی والوں کو اس کی ضرورت بھی نہ ہو, وہ پرانے ہو گئے ہیں, شاید ان کی ضرورت بہت محدود ہو گئی ہوگی. تو اب اس بات کو پیش نظر رکھیے کہ اسلام میں پرماننٹ برتھ کنٹرول کی بھی اجازت ہے, مگر کنڈیشنز کے ساتھ, شرائط کے ساتھ. باقی اگر ابارشن کا کہیں مسئلہ آتا ہے تو وہ تو سخت گناہ بھی ہے اور اس کی دیت بھی اسلام میں ہے. اگر ان باتوں کو پیش نظر رکھا جائے تو بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ممبر سے ڈسکس نہیں ہوتی, مگر جو افراد مجھے سال ہر سال سے سن رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ میں کچھ حساس موضوعات کبھی ممبر پر بیان کر دیتا ہوں, اور اس کی وجہ سے مجھے تان و تشن کا نشانہ بھی بننا پڑتا ہے. مگر امید کرتا ہوں کہ امام زمانہ سے راضی ہوں گے, پروردگار راضی ہوگا. صلوات پڑھیں محمد والے. اسوہ ابراہیمی کے حوالے سے ایک اور صلوات پڑھیں. گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی کہ جہاں ابراہیم ایک بہت بڑی منزل طے کر کے نمرود کی مملکت سے نکل کر اب ایسی آزاد فضا میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جہاں ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے, مگر اس کے باوجود جب انسان کی زندگی بہت آرام دہ ہوتی ہے, اس کے باوجود کچھ ایسے خاندانی مسائل ہوتے ہیں کہ جو انسان کو بہت پریشان کر دیتے ہیں. جب نمرود کی مملکت سے ابراہیم نکلے ہیں تو یہ کہتے ہوئے نکلے ہیں, قال انی ذاہب الی ربی سیہدین, میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں, عنقریب وہ میری ہدایت کرے. مگر آگے جانے کے بعد جو خاندانی مسائل، اب بیرونی مسائل اتنے نہیں رہے، نمرود کا مسئلہ نہیں رہا، کسی اور بادشاہ کا کوئی خطرہ نہیں رہا، مگر اس کے باوجود جو خاندانی مسائل کچھ ہوتے ہیں وہ اتنے پیچیدہ قسم کے ہوتے ہیں کہ انسان اس میں بڑی اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. چنانچہ ابراہیم کی دعا ہے، رب حب من الصالحین، حب لی من الصالحین، پروردگارا مجھے صالح بیٹا عطا کر. میں نے گزارش کی تھی کہ ابراہیم نے جناب سارا کے ساتھ بہت عرصہ زندگی بسر کی، اور اس کے بعد بادشاہ نے جناب حاضرہ کو بخشا سارا کو. چنانچہ سارا مالک بنی ہے حاضرہ کی، حاضرہ کنیز ہے سارا کی، زندگی بسر ہو رہی ہے. مگر جب جناب ابراہیم نے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار مجھے صالح بیٹا عطا کر، تو پروردگار نے یہ دعا سن تو لی، مگر اس کے باوجود یہ کہا کہ سارا سے تمہیں کوئی بیٹا نہیں ہوگا بھی. چنانچہ اب جناب ابراہیم کی خواہش کے مطابق اور سارا کی بھی خواہش کے مطابق ابراہیم نے سارا سے یہ کہا کہ تم ایسا کرو کہ ہمیں بیٹے کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، اور سارا بھی اولاد کے لیے تڑپ رہی ہے. ماں زیادہ تڑپتی ہے عام طور پر باپ کے مقابلے میں، زیادہ تڑپ رہی ہے، بیٹا چاہیے، مگر سارا سے کوئی بیٹا ہو نہیں رہا. تو ابراہیم نے خود سارا سے یہ کہا کہ ایسا کرو کہ تم اپنی کنیز حاضرہ مجھے بیچ دو یا بخش دو، دو طرح کی روایتیں ہیں. چنانچہ جناب سارا نے حاضرہ کو ابراہیم کے سپرد کر دیا، اور پروردگار کا کرنا ایسا ہوا کہ حاضرہ سے جناب ابراہیم کو اولاد ہو گئی، باوجود اس کے کہ ابراہیم اس منزل کو پہنچ چکے ہیں کہ اس منزل پر اولاد نہیں ہوتی ہے، مگر اس منزل پر بھی جناب ابراہیم کو اولاد ہو گئی، اسماعیل پیدا ہو گئے. اب تک جو معاملات تھے وہ زندگی کے ایسے معاملات تھے کہ جہاں تکلیف تو ہو رہی تھی، دکھ ہو رہا تھا کہ گھر میں کوئی بچہ نہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، گھر سونا سونا ہے، ویران ہے، اور یہ تکلیف ماں باپ کو ہوتی ہے. مگر یہ تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ جو اندر اندر سے تکلیف ہوتی ہے، اس کا اظہار بھی کم ہوتا ہے، مگر ایسی تکلیف بھی نہیں کہ جو اذیت ناک، انسان کو انتہائی کشمکش میں مبتلا کر دے کہ خاندانی حالات خراب ہو جائیں. ایسے معاملات میں عام طور پر خاندانی حالات خراب نہیں ہوتے، میاں بیوی کے درمیان خاندانی حالات خراب نہیں ہوتے، مگر جب حاضرہ کے ذریعے اسماعیل کی پیدائش ہو گئی تو اب جو عورتوں میں حسد کا مادہ ہوتا ہے وہ سارا میں پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ ارے کنیز بچے والی ہو گئی اور میں بغیر بچے کی. بظاہر جناب سارا کا مرتبہ بڑا بلند تھا، لہذا جب یہ دیکھا کہ کنیز کو، انہی کی کنیز کو ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو پھر وہ حسد کا مادہ آگے بڑھنے لگا، اور یہ اتنا آگے بڑھا کہ اب تک جو سارا ابراہیم سے بہت زیادہ محبت کر رہی تھی اور دونوں کی خاندانی زندگی بہت خوشگوار طریقے سے گزر رہی تھی، بہت ہی شاندار زندگی دونوں نے گزاری، یوں کہا جا سکتا ہے کہ آئیڈیل زندگی دونوں نے گزاری، مگر جہاں اسماعیل کی پیدائش ہوئی اس کے بعد یہی سارا ابراہیم کو اتنی تکلیف پہنچانے لگی کہ ابراہیم کے لیے ناقابل برداشت ہونے لگا. نبی کی زندگی میں بھی ایسے مراحل آتے ہیں، اور نبی کی اچھی بیویاں بھی، جو بظاہر اچھی بیویاں ہوتی ہیں، وہ بھی کبھی کبھار خاندانی معاملات میں اس قدر نبی کو تنگ کرتی ہیں، اس قدر پریشان کرتی ہیں کہ خود ابراہیم کو پروردگار سے دعا کرنا پڑی کہ خدا بندہ میں ایک مصیبت میں پھنس گیا ہوں، یہ دو عورتوں کے چکر میں میری زندگی عذاب بن گئی، مشکلات میں میری زندگی آ گئی. اب ہمارے یہاں دو بیویوں کا معاملہ تو کہیں کہیں پیش آتا ہے، شاید ہزار میں ایک معاملہ، ایک واقعہ ایسا ہوتا ہوگا. ایسی نوبت تو ہمارے یہاں کی عورتیں آنے ہی نہیں دیتی کہ دوسری بیوی اس طرح کی آ جائے. مگر ساس اور بہو کا مسئلہ ہمارے یہاں بہت ہے اور بالکل عام ہے، وہاں بھی دو عورتوں کا معاملہ ہوتا ہے، اور دو عورتوں کے معاملے میں مرد کی کیفیت بالکل سینڈوچ کی طرح ہوتی ہے، ایک طرف سے ایک دبا رہا ہوتا ہے، دوسری طرف سے دوسرا دبا رہا ہوتا ہے. اب مرد بےچارا کیا کرے سمجھ میں نہیں آتا، کبھی اس کی باتیں سنتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ صحیح کہہ رہے، کبھی ان کی باتیں سنتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ نہیں وہ صحیح کہہ رہے، اور اس طرح سے کشمکش میں زندگی گزر رہی ہوتی ہے. کیا کبھی کبھار تو پروردگار کوئی اور عذاب بھی نہ دے تو یہی عذاب انسان کے لیے کافی ہے، اس طرح سے خطرناک طریقے سے زندگی بسر ہو رہی ہے. ابراہیم کی زندگی میں بھی یہی دور داخل ہو گیا،
وہاں ساس اور بہو کا مسئلہ نہیں ہے، مگر دو بیویوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں بڑی سخت قسم کی اذیت سارا کی طرف سے پہنچنے لگی، یہاں تک کہ پروردگار نے جبرائیل کو بھیجا اور ابراہیم کو نصیحت کی کہ اے ابراہیم تم فکر نہ کرو، اگر تم اس عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو معاملات اور خراب ہو جائیں گے۔ اور یہ یاد رکھے گا، کبھی کبھار زیادہ ہم سمجھانے جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ معاملہ سلجھ جائے معاملہ اور الجھ جاتا ہے اور معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو کچھ عرصے تک اس طرح کی اذیت برداشت کرنا پڑتی ہے، انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا، کچھ عرصے تک یہ اذیت برداشت کرنا پڑتی ہے، چاہے وہ بیوی کی طرف کی ہو یا وہ ماں کی طرف کی ہو، یہ اذیت انسان کو برداشت کرنا پڑتی ہے۔ اور اسلام میں اسی کا اجر ہے، فقط ایسا نہیں کہ میں نماز پڑھوں گا تو مجھے اجر ملے گا، میں قرآن کی تلاوت کروں گا تو مجھے اجر ملے گا، میں نے اگر نماز شب پڑھی ہے، شب قدر کے اعمال انجام دیے ہیں، زیارتیں پڑھی ہیں تو اس کا اجر ملے گا، نہیں، اس کا بھی بڑا اجر ہے کہ یہ تکلیف جو مختلف لوگوں سے پہنچ رہی ہے اور گھر کے اندر پہنچ رہی ہے، اس کا بھی پروردگار اجر عطا کرتا ہے۔ چنانچہ جب اعلان ہوا کہ تم صبر کرو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اگر اس کو سلجھانے کی کوشش کرو گے تو وہ الجھ جائے گا، جناب سارا نے ایک منظر وہ دیکھا تو اس کے بعد تو سارا کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ کون سا منظر تھا؟ ایک مطلب ابراہیم گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ اسماعیل کھیل رہے ہیں، فوراً اسماعیل کو اٹھایا اور کاندھے میں بٹھا دیا، اور کاندھے میں بٹھا کر جناب اسماعیل کے ساتھ کھیلنے لگے، اور اتنا جیسے باپ بیٹا ہوتا ہے، ہنسی مذاق کرتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، بچے کو جیسے پیار کرتے ہیں، جس طرح یہ منظر حاضرہ بھی دیکھ رہی ہے، یہ منظر سارا جناب سارا بھی دیکھ رہی ہے، دونوں یہ منظر دیکھ رہی ہے، حاضرہ یہ منظر دیکھ کے بہت خوش ہو رہی ہے کہ باپ بیٹے کو کھلا رہا ہے، باپ اور بیٹے کا کھیل ہو رہا ہے، حاضرہ یہ منظر دیکھ کے بہت خوش ہو رہی ہے، مگر یہ منظر جب سارا نے دیکھا تو اس کے لیے یہ منظر ناقابل برداشت ہو گیا، ناقابل برداشت ہو گیا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ابراہیم کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے نبی ہیں، مانتی ہیں اللہ کے نبی ہیں، مگر اس کے باوجود یہ کہا کہ ان دونوں کو میری نگاہوں سے دور کر دو، اور اتنا دور کر دو، اتنا دور کر دو کہ یہ میرے قریب تک نہ آنے پائیں، میں ان کو ہرگز نہ دیکھوں، اور ان کو ایسی جگہ پہ لے جا کے چھوڑو کہ نہ جہاں کوئی زراعت ہو، نہ وہاں کوئی عمارت ہو، نہ وہاں کوئی پانی ہو، ایسی جگہ پہ لے جا کے ان دونوں کو چھوڑ دو۔ دیکھتے ہیں حسد کا معاملہ کیسا، جب حسد ہو جائے انسان کو تو کس منزل کو انسان پہنچ جاتا ہے۔ یہ چیز دو عورتوں کا معاملہ نہیں ہے، خاندانوں میں یہ کیفیت جب پیدا ہو جاتی ہے، اچھا یاد رکھیے بھی، یہ کیفیت پیدا بھی ہوتی ہے بالکل قریب ترین افراد سے، یعنی اگر مجھے حسد ہوگا تو کسی حیدرآباد والے سے نہیں ہوگا، کسی لاہور والے سے مجھے حسد نہیں ہوگا، لندن والے یا نیو یارک والے سے مجھے حسد نہیں ہوگا، اگر مجھے حسد ہوگا تو یہیں اپنے ارد گرد کے کسی آدمی سے حسد ہوگا، وہ چاہے کاروبار کے حوالے سے حسد ہو کہ بھائی اس کا کاروبار اتنا آگے بڑھ رہا ہے اور میرا کاروبار نہیں بڑھ رہا، حالانکہ خدا مجھے رزق دے رہا ہے اور میں بالکل اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوں، مگر اس کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا کاروباری شریک یا میرا کاروباری حریف یہ مجھ سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے، تو یہ انسان کے لیے برداشت نہیں ہوتا۔ حسد اتنا پریشان کرتا ہے، انسان کو اتنا پریشان کرتا ہے کہ یہ خود ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور اس طرح سے اندر سے انسان گھل رہا ہوتا ہے، گھل رہا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ فقط کاروبار کا معاملہ نہیں، شادیوں کا معاملہ، ایک دوسرے کی خاندانی ترقی و تنزل کا معاملہ، یہ سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب بالکل قریب ترین افراد ہوتے ہیں ان سے حسد ہو رہا ہوتا ہے، اپنے پڑوس والے سے حسد، اپنے رشتے دار سے حسد، اپنے بھائی سے حسد، اپنے بہن سے حسد، یہی وہ افراد ہیں کہ جن سے سب سے زیادہ انسان حسد محسوس کر رہا ہو، اس لیے کہ قریب ترین، اور پھر یہ آگ بھڑکتے بھڑکتے اس منزل تک پہنچ جاتی ہے کہ سارا جیسی عورت کے لیے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ حاضرہ اور اسماعیل کو ایسی جگہ پہ چھوڑ دو کر نہ کوئی زراعت ہو، نہ کوئی پانی ہو، نہ کوئی عمارت ہو۔ ابراہیم تو ہکا بکا رہے گا، ارے کیا کہہ رہی ہے سارا، بھلا ایسی بات۔ تھوڑی دیر میں جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ یا خلیل اللہ، جیسا سارا کہہ رہی ہے ویسا کرو۔ یہ آزمائش ہوتی ہے، یہ انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اچھا پروردگار کا حکم ہے؟ جی پروردگار کا، جیسا سارا کہہ رہی ہے ویسا کرو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہ وہ موقع تھا کہ ابراہیم نے حاضرہ اور اسماعیل کو سارا سے جدا کیا، الگ کیا، اچھا کہاں لے چلوں؟ اب جبرائیل نے بتایا کہ میں بتاتا ہوں کہ پروردگار نے تمہارے لیے کون سی جگہ مقرر کی ہے. چنانچہ اب سفر طے ہوا, سفر شروع ہوا. سفر کرتے کرتے مختلف مقامات پر جہاں اچھی آبادی آ رہی ہے, نخلستان آ رہا ہے, پانی میسر ہے, آبادی ہے, وہاں بار بار ابراہیم جبرائیل سے پوچھ رہے ہیں یہاں روک دوں یا اتار دوں ان کو یا ان کو ٹھہرنے کا انتظام کر دوں. بار بار جناب جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ والی جگہ نہیں, یہ والی جگہ نہیں, ابھی اور آگے, ابھی اور آگے, ابھی اور آگے. یہاں تک کہ پہنچتے 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 ایسی منزل پر پہنچ گئے کہ جہاں پر نہ کوئی پانی ہے, نہ دانا ہے, نہ انسان ہے, نہ عمارت ہے, نہ زراعت ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بالکل ویرانہ چٹیل میدان ہے اور تپتی ہوئی دھوپ ہے اور کوئی پرسان حال ادھر ادھر نہیں ہے. جبرائیل نے کہا کہ اس مقام پر حاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑو, کچھ نہیں ہے وہاں پر. جب جناب ابراہیم نے وہاں پر اتارا ہے تو دو پہاڑی کے درمیان کی جگہ ہے, ایک طرف صفا ہے, ایک طرف مروہ ہے, اور ان کے درمیان جبرائیل نے ابراہیم کو وہاں چھوڑا ہے. جب ابراہیم نے اپنے بیوی اور بچوں کو وہاں پر چھوڑا اور پلٹ کر واپس جانے لگے, جیسے ہی پلٹ کر واپس جانے لگے ایک مرتبہ دوڑ کر حاجرہ نے ابراہیم کا دامن پکڑ لیا کہ آپ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں, یہ بچہ اور میں اور یہ ویرانہ, آپ کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے, کہا کہ پروردگار کا یہ حکم ہے. بس یہ خاتون دیکھیے, یہ معزمہ دیکھیے, ان کا مرتبہ مقام دیکھیے کہ باوجود اس کے بالکل ویرانہ ہے, جہاں بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے, مگر جہاں ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ پروردگار کا حکم ہے, حاضرہ بالکل خاموش ہو گئی. اچھا پروردگار کا حکم ہے تو ٹھیک, کوئی حرج نہیں. ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو ہیں, روتے ہوئے وہاں سے چلے ابراہیم, مگر چھوڑا ان دونوں کو وہیں پر. اور پھر جو منزل ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے کہ جب گرمی کی شدت بڑھی اور ایک مرتبہ اسماعیل نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی تو حاضرہ سے برداشت نہیں ہوا. چنانچہ اب ادھر دیکھتی ہیں ادھر دیکھتی ہیں, ادھر بھاگتی ہیں ادھر بھاگتی ہیں, یہاں تک کہ محسوس کیا کہ یہ دو پہاڑیاں ہیں, اگر ان دونوں پہاڑیوں پر میں چڑھ جاؤں تو مجھے دور تک نظر آئے گا اگر کہیں پانی موجود ہو. چنانچہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئی وہ, مگر صفا کی پہاڑی پر چڑھی تو اسماعیل کو جہاں چھوڑا تھا وہ اسماعیل نظر نہیں آ رہے تھے. چنانچہ دوڑ کر نیچے آئی اور نیچے آنے کے بعد صفا کی پہاڑی سے دیکھا تھا ادھر ادھر, کوئی پانی نظر نہیں آیا. دوسری پہاڑی مروا کی پہاڑی تھی, لہٰذا مروا کی پہاڑی پر چڑھ گئی اور مروا کی پہاڑی پر چڑھ کر جو ادھر ادھر دیکھا تو وہاں پانی بھی نظر نہیں آیا اور اسماعیل بھی نظر نہیں آیا. چنانچہ دوڑ کر وہاں سے پھر دوبارہ پہاڑی سے نیچے اتری. اللہ نے محترم یہ دوڑنے کا منظر حاجرہ نے انجام دیا تھا, مگر پروردگار کو حاجرہ کی یہ والی آزمائش اور یہ والا طریقہ اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا کہ پروردگار نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حج کے لیے سنت کا حصہ بنا دیا. قیامت تک حج پر جانے والے اور عمرہ پر جانے والے افراد جب وہ صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں تو ایک حصہ ایسا ہے کہ جس حصے میں جناب حاجرہ نے دوڑ لگائی تھی اس حصے میں ہرولہ کرنا, ہرولہ مطلب تیزی سے دوڑ نہیں لگانی, اس طرح سے چلنا جیسے انسان دوڑ رہا ہو اور آہستہ آہستہ دوڑ لگا رہا ہو, اس طرح سے چلنا یہ حج کا اور صفا و مروہ کی سعی کا سنت کا حصہ بن گیا. یہ سنت بنا ہے. ایک اہم قابل غور نقطہ اس مقام پر, یہ سنت بنا ہے مگر کس کے لیے؟ یہ سنت بنا ہے عورتوں کے لیے, اس لیے کہ دوڑ تو جناب حاجرہ نے لگائی تھی, حاجرہ نے یہ والا عمل انجام دیا تھا, تو ایسے اعتبار سے یہ عورتوں کے لیے سنت ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ یہ عمل حاجرہ نے انجام دیا تھا, مگر نہیں, حج میں یہ والا حصہ ہربلا والا حصہ عورتوں کے لیے سنت نہیں ہے, یہ ہے مردوں کے لیے سنت. مرد جب حج کرنے کے لیے جائیں تو صفا و مروہ کے درمیان صحیح کریں تو ہربلا کریں اتنے حصے میں, مگر عورتوں کے لیے سنت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ عورتوں کا حجاب حاضرہ کی سنت کے مقابلے کئی زیادہ کئی گنا زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز ہے. حجاب, خواتین کا حجاب, یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ سنت حاضرہ کو چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑ دیا جائے, مگر اس کے باوجود حجاب کا خیال رکھا جائے, یہ زیادہ امپورٹنٹ. تو اب جو چیز عورتوں کے لیے سنت ہونا چاہیے, پروردگار نے وہ چیز مردوں کے لیے سنت بنا دی اور عورتوں سے سنت کو ہٹا دیا, فقط اس وجہ سے کہ عورتوں کا حجاب خراب نہ ہونے پائے. اذان محترم, اس مقام پر عورتوں کے حجاب کا خیال رکھا ہے تو ہمارے اپنے شہر میں, ہمارے اپنے گھر میں, ہمارے اپنے محلے میں کیا حجاب کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی خواتین کے حوالے سے؟ یہ قابل غور نقطہ ہے, سوچنے والا نقطہ ہے. یہ جو صورت حال جناب حاضرہ کے ساتھ پیش آئی ہے, بظاہر یہ سارا کے عمل کی وجہ سے پیش آئی ہے. سارا نے جناب ابراہیم کو مجبور کر دیا اور یہ کیفیت پیش آئی. یہ رسول کی بیوی تھی اور اچھی بیوی تھی, مگر کچھ کیفیت میں, کچھ آزمائش میں مبتلا ہوئی تو اس لیے کیفیت بن گئی. ایک رسول کی یہ بیوی ہیں, ایک رسول کی وہ بیوی ہیں جن کا نام ہے ام المومنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا. اپنی جانب سے انہوں نے اپنی ساری دولت اللہ کے رسول کے سپرد کر دی. اچھا یہ پہلے آ چکا تھا, سارا نے بھی ابراہیم کو اپنی ساری دولت دے دی, مگر وہ سارے حالات پہلے بیان ہو چکے ہیں. خدیجہ نے اپنی ساری دولت رسول کے حوالے کر دی اور آخر میں اس نوعیت کو پہنچ گئی, اس کیفیت کو پہنچ گئی ام المومنین جناب خدیجہ کہ شیب ابی طالب میں اب کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہاں تک کہ مسلمانوں نے درختوں کے پتے پیس پیس کر بھی کھا لیے ہیں. جب پتے ختم ہو گئے تو درختوں کی چھال وہ چھیل چھیل کر اسے ابال ابال کر پی لیا اور اپنا پیٹ بھر لیا. یہاں تک کہ وہ بھی ختم ہو گئے تو درختوں کی نرم نرم جڑیں وہ نکال نکال کے اسے ابالا اور اسے کھایا اور اسے پیا. اور اس میں کچھ ایسی خطرناک قسم کی زہریلی قسم کی جڑیں بھی تھیں کہ جس کا افیکٹ جناب خدیجہ پر بھی ہوا اور اسی کی وجہ سے وہ بیمار پڑی ہیں اور اسی کی وجہ سے ان کا انتقال بھی ہوا. جب شیب ابی طالب کی کیفیت دیکھتے ہیں تو وہ ام المومنین کہ جن کے ڈرائنگ روم میں یمن اور شام کے پردے لٹکائے جاتے تھے. دیکھیے وہ زمانہ ایسا ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس پہننے کے لیے لباس بھی نہیں ہوتا تھا, کپڑا بہت قیمتی چیز سمجھا جاتا تھا. لوگ بالوں کا لباس پہن کے گھومتے تھے, لوگ جو مختلف قسم کے پتوں کا لباس ہوتا ہے وہ لباس پہن کے گھومتے تھے. آپ کو یاد ہوگا اصحاب صفہ کا دور, جب مدینہ میں اللہ کے رسول نے ہجرت کی تھی تو باقاعدہ ایک چبوترا بنایا تھا جس کا نام رکھا تھا صفہ, اور جن کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی ان کو وہاں ٹھہرایا تھا, ان کا نام رکھا تھا اصحاب صفہ. ان کے پاس بھی پہننے کے لیے لباس نہیں ہوتا تھا اور کیفیت یہ ہو جاتی تھی کہ اللہ کے رسول کو یہ بتانا پڑتا تھا کہ جس کے پاس بالکل کوئی لباس نہ ہو, بالکل سر سے پیر تک برے نہ ہو تو وہ کیسے نماز پڑھے گا, اگر وہ مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کیسے نماز پڑھے گا. یہ مسائل تو یہاں بیان ہوتے ہی نہیں, اس لیے کہ آپ کو دینا لباس والا بچا ہی نہیں, اس لیے وہ مسائل سکھائے نہیں جاتے. ورنہ اسلام میں مسئلہ باقاعدہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی بھی لباس نہ ہو تو وہ کیسے نماز پڑھے, اور اگر وہ نماز جماعت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا, کیا طریقہ کار ہوگا. یہ باقاعدہ مسائل اللہ کے رسول نے ان کو سکھائے. کب؟ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گیا, اور مدینہ میں تو حالات بہت بہتر تھے. اس سے پہلے جب خدیجہ سے شادی ہوئی ہے اس زمانے میں تو سارے عربوں کی حالت بہت ہی خطرناک تھی, پیسہ پائے ان کے پاس نہیں ہوتا تھا, کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی. اس زمانے میں خدیجہ کی یہ کیفیت ہے کہ ڈرائنگ روم میں یمن اور شام کے پردے لٹکے میں اتنا وافر مقدار میں لباس کہ خود تو کئی کئی لباس پہنے میں مگر اپنے ڈرائنگ روم میں بھی اتنا کے پردے لٹکا میں. شیب ابی طالب کا نام آیا تو کیا ہوا, یہی موجمہ یہی خاتون اب ان کے جسم پر فقط ایک لباس ہے اور اس میں بھی جگہ جگہ پیون لگے ہیں, جگہ جگہ پیون لگے ہیں اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں. ایک مرتبہ بیمار پڑ گئی تھی تو اسماء بنت امیش یہ ان کے عیادت کے لیے آئی تھی. جب اسماء عیادت کے لیے آئی تو خدیجہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ شیب ابی طالب کا واقعہ ہے. اسماء نے حیران ہو کے سوال کیا کہ دیدی آپ کا تو اتنا بڑا مرتبہ ہے, آپ کا تو اتنا بڑا مقام ہے. اچھا بیماری ایسی لگ رہی ہے کہ اس بیماری میں بچنے کے چانس نہیں لگ رہے, لہذا شاید اس خوف کی وجہ سے انسان رو رہا ہو کہ اب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو کیا ہوگا. چنانچہ خدیجہ اسما کے سامنے رو رہی ہیں تو اسما نے تسلی دینے کی کوشش کی کہ بی بی آپ کا تو اتنا بڑا مرتبہ آیا, آپ تو جنت کی عورتوں کی سردار میں شامل ہیں, آپ خاتم الانبیاء کی زوجہ ہیں, آپ کا تو اتنا بڑا مرتبہ پیغمبر نے خود بتایا ہے کہ آپ کے لیے جنت لازمی ہے, تو پھر آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا اسما میں اس وجہ سے نہیں رو رہی ہوں, میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ جب میری بچی کی شادی ہوگی تو بچے کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کو ماں کی ضرورت پڑتی ہے, اس وقت اس کے لیے ماں کہاں سے آئے گی؟ اسما جناب خدیجہ سے مخاطب ہو کے کہتی ہیں کہ اے خدیجہ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب فاطمہ کی شادی ہوئی تو میں اسے ماں بن کے رخصت کروں گی. یہ کیفیت خدیجہ کے سامنے بیان کر دی. وہ زمانہ بیت گیا, اب وہ زمانہ آیا کہ فاطمہ کی شادی ہونے لگی. شہزادی کی جب شادی ہوئی اور رخصتی کا موقع آیا تو آخری موقع تھا, اس آخری موقع میں ایک مرتبہ جب شہزادی کو رخصت کرنا تھا تو بہت ساری عورتیں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں. اللہ کے رسول ایک مرتبہ کمرے سے باہر ایک اعلان کر رہے ہیں کہ کمرے سے ساری عورتیں چلی جائیں, میری بیٹی کو اکیلا چھوڑ دیا جائے. لہٰذا جیسے ہی رسول کا یہ اعلان ہوا ساری عورتیں اٹھ کے چلی گئیں. تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر کمرے میں داخل ہوئے, جب کمرے میں داخل ہوئے دیکھا بھائی عورت بیٹھی تھی, پوچھا تم کون؟ کہا میں اسما ہوں, اسما بنت عمیس. کہا تم نے میرا حکم نہیں سنا تھا؟ کہا اللہ کے رسول سنا تھا, مگر میں نے خدیجہ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ جب فاطمہ کی رخصتی ہوگی تو میں اسے ماں بن کے رخصت کروں گی. عزو معلوم ہے اس کا اثر رسول پر کیا ہوا تھا؟ جب اسما نے خدیجہ کا نام لیا, شادی کا موقع ہے, خوشی کا موقع ہے, مگر اللہ کے رسول بے اختیار رونے لگے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے رسول اور رونے لگے. خدیجہ کا نام لیا ہے, خدیجہ کو یاد کیا ہے, تجھے اجازت ہے تو بیٹھ سکتی ہے, تو ماں کا فرض انجام دے سکتی ہے. یہ کہہ کر رسول وہاں سے چلے گئے. اذان محترم, بیماری کی کیفیت میں جب آخری منزل آ گئی تو خدیجہ نے رسول کو بلایا. کہو کیا بات ہے خدیجہ, کیوں بلایا ہے؟ کہ بس میرا آخری وقت ہے, میں کچھ وصیتیں آپ سے کرنا چاہتی ہوں, میری یہ وصیتیں سن لیجیے. کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ پہلی وصیت تو یہ ہے کہ مجھ سے آپ کی خدمت نہ ہو سکی, میں آپ کی صحیح طرح سے خدمت نہ کر سکی, اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو مجھ سے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو درگزر کیجیے گا, مجھے معاف کر دیے گا. رسول اس مقام پر پھر رونے لگے کہ نہیں خدیجہ, نہیں, جتنا ساتھ تم نے میرا دیا, جتنا ساتھ تم نے میرا نبھایا ہے, کسی اور عورت نے اتنا ساتھ میرا نہیں نبھایا, تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, تم سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی, تم نے زندگی بھر میرا ساتھ دیا ہے. کہا کہ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ دیکھیے میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, کوئی اذیت نہ پہنچے. مجھے نہیں معلوم کہ رسول کے بعد کیا کیفیت پیدا ہوئی اور شہزادی کے گھر پر کس طرح سے مسلمانوں نے آگ کا انبار جمع کر دیا, اور کیسے شہزادی پر کوڑے برسائے, اور کیسے شہزادی کے در کو گرایا کہ محسن شہید ہو گئے. اس وقت شہزادی کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی مجھے نہیں معلوم, مگر ایک مرتبہ خدیجہ نے تو وصیت کر دی کہ اللہ کے رسول میرے بعد میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اللہ نے محترم تیسری اور آخری وصیت بڑی عجیب و غریب ہے. اس وصیت کے بارے میں خدیجہ ایک مرتبہ رسول سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ یہ ایسی وصیت ہے کہ میں آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتی, آپ چلے جائیے, میری بیٹی کو بھیجیں, میں بیٹی کے سامنے یہ وصیت کروں گی. فاطمہ کو بھیجا گیا, رسول کمرے سے باہر نکل گئے. فاطمہ آئیں, کہا اپنے بابا سے کہو کہ جب ان پر وحی نازل ہوتی تھی اور اس وقت وہ جو چادر پہنا کرتے تھے وہ چادر مجھے دے دیں, اور اس چادر میں لپیٹ کر مجھے کفن دیا جائے, اس لیے کہ مجھے عذاب قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے. عذاب قبر, یہ ام المومنین ہیں, رسول کی بیوی ہیں, زندگی بھر رسول کا ساتھ دیا ہے, قرآن نے ان کا قصیدہ پڑھا ہے, مگر اس کے باوجود عذاب قبر ایسی چیز ہے کہ یہ معظمہ بھی خوفزدہ ہیں, یہ معظمہ بھی رسول کی چادر کا سہارا لے رہی ہے. تو عزیزان محترم, ہم کون سی غفلت میں پڑے ہیں ہم کیسی غفلت میں پڑھیں گے؟ یاد رکھیے کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جو عذاب قبر میں سب سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں. عذاب قبر میں مبتلا کرنے کے لیے چار گنا بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر ایک، پیشاب کی نجاست سے لاپرواہی برتنا. عام طور پر لوگ کچھ ایسے مسائل سیکھ لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بالکل ہی غافل ہو جاتے ہیں طہارت اور نجاست کے مسائل سے. پیشاب کی نجاست سے لاپرواہی برتنا یہ عذاب قبر کا سبب بن سکتا ہے. نمبر دو، غیبت کرنا. غیبت کے گناہ عام طور پر اس طرح سے زندگی میں رائج ہو جاتے ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس انداز سے دل میں کئی مرتبہ یہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ سب سے زیادہ انسان کو قبر کے عذاب میں مبتلا کرنے والا گناہ ہے. اور اسی طرح سے، وقت میرے پاس بہت کم ہے، جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، دوسروں پر نکتہ چینی کرنا. یاد رکھیے کہ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ تم غلط ہو، یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ میں غلط ہوں. دوسروں پر نکتہ چینی کرنا یہ بہت آسان ہے، اپنے آپ پر نکتہ چینی کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. اذان محترم، یہ جو گناہوں کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے اس میں آخری گناہ جو عذاب قبر کے لیے بہت ہی سنگین اور خطرناک ہو سکتا ہے وہ ہے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات منقطع کر لینا. اور یہ بھی اس قدر معاشرے میں پھیلا ہوا گناہ ہے کہ شاید ہی کوئی خاندان ایسا ہوگا کہ اس گناہ سے بچا ہوگا، اپنے رشتہ داروں سے قدر تعلق کر لینا. چار گناہ ایسے ہیں کہ جو عذاب قبر کے لیے سب سے خطرناک. اور عذاب قبر وہ چیز ہے کہ خدیجہ جیسی بیوی جو رسول کی سب سے اچھی بیوی ہے، سب سے اعلیٰ مرتبے پہ پہنچی بیوی ہے، مگر اس کے باوجود وہ اتنی خوف زدہ ہیں کہ رسول سے باقاعدہ اس طرح کا سہارا دے رہی ہیں کہ آپ اپنی رضا دے دیجیے، اور ایسی رضا کہ جس میں وہی نازل ہوتی تھی. عزیزان محترم، یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کے رسول پھر دوبارہ اس حجرے میں داخل ہوتے ہیں، اپنی رضا اتار کر خدیجہ کے سپرد کرتے ہیں. مگر جب خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے، خدیجہ کو غسل دیتے ہیں اور کفن پہنانے کی باری آتی ہے، تو بجائے اس کے کہ اپنی رضا میں لپیٹ کر کفن دیتے، ایک مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے اور جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول، نہیں، آپ اپنی رضا میں انہیں کفن نہ دیں. پروردگار نے جناب خدیجہ کے لیے آسمان سے بطور خاص کفن بھیجا ہے، اس لیے کہ خدیجہ کی خدمات اسلام کے لیے اتنی ہیں کہ بطور خاص آسمان سے کفن بھیجا ہے، اس میں جناب خدیجہ کو کفن دیا جائے. تو اللہ کے رسول نے ایک کفن نہیں، دو کفن دیے. آسمان سے بھیجا ہوا کفن، اس میں جناب خدیجہ کو کفن پہنایا گیا، اور پھر جو اپنی رضا تھی، جو خدیجہ کی خواہش تھی، اس کے مطابق اس میں بھی کفن دیا گیا، اور اس انداز سے خدیجہ کو دفن کیا گیا. خدیجہ کو دفن تو کر دیا، مگر دفن کرنے کے بعد جب اللہ کے رسول جب پلٹ کر واپس گھر آئے تھے، تو پانچ سال کی ننھی بچی تھی، اس نے اپنے بابا کو دیکھا کہ بابا بالکل اکیلے آئے ہیں، ماں کو لے گئے تھے مگر اس وقت بالکل اکیلے آئے ہیں. تو ایک مرتبہ اپنے بابا کا طواف کیا اور چکر لگانے کے بعد ایک سوال کیا، بابا یہ بتائیے آپ میری والدہ گرامی کو کہاں چھوڑا ہے؟ اللہ کا رسول کیا جواب دے، ارے پیغمبر ہونے کے باوجود باپ تو ہے، باپ اتنی ننھی چھوٹی بچی کو کیا جواب دے؟ رسول کی سمجھ میں نہیں آ رہا. سہارا دینے کی کوشش کی، تسلی دینے کی کوشش کی، بیٹی گھبراؤ نہیں، اب میں تمہاری ماں اور میں تمہارا باپ، اب میں تمہاری پرورش کروں گا. ہر اعتبار سے رسول نے اپنی بیٹی کو تسلی دینے کی کوشش کی ہوگی، اور ہر اعتبار سے بچی کے آنسو پہنچے ہوں گے. مگر ایک بچی ایسی ہے کہ جب اس کے بابا کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی تھی، ہائے میرے بابا، ہائے میرے بابا، مگر کہیں سے کوئی آواز نہ آتی تھی. یہ میدان کربلا کا میدان ہے، جگہ جگہ آگ لگی ہوئی ہے، جگہ جگہ لاشیں بکھرے پڑے ہیں. یہ بچی اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہے مگر کہیں سے کوئی آواز نہیں آتی. ہاں، جب یہ بچی ایک مرتبہ فرات کے قریب پہنچی، ایک لاشے سے آواز آئی، الیا بنیا، الیا الیا، ارے بچی میرے پاس آ جاؤ، اے بچی میرے قریب آ جاؤ.
بس بچی دوڑتی تھی اس لاشے کے قریب پہنچی، مگر یہ لاشا کیسا ہے، اس لاشے پر لباس نہیں ہے اور اس سے بڑھ کر اس لاشے پر سر بھی نہیں ہے، یہ بے سر کا لاشا ہے، بے لباس کا لاشا ہے۔ مگر بچی نے آ کر اپنے آپ کو اس لاشے میں گرا دیا۔ نہ جانے یہ کیسا لاشا تھا کہ جیسے ہی بچی نے اپنے آپ کو گرایا، ایک مرتبہ بچی کو بے اختیار نیند آنے لگی، جیسے بابا کی خوشبو محسوس کر لی ہو، بے اختیار نیند آنے لگی۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد یزیدی لشکر نے بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ ارے خاندان نبوت کے یہ بچے ہیں، مگر اس انداز سے جب بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا، جب ایک چھوٹی سی بچی ایک لاشے سے چمٹی بھی نظر آئی، ایک شخص آگے بڑھا، وہ بچی کو باپ کے لاشے سے جدا کرتا ہے، مگر کیسے؟ ایک کوڑا اٹھایا اور اس بری طرح سے بچی کو کوڑا مارا کہ بچی کوڑے سے پلٹ کر رہ گئی۔ ہائے میرے بابا، ہائے چچا عباس، مدد کو آئیے، مگر کوئی بچی کی مدد کو۔
على لعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے چاہتا معصومین کا واسطہ، بالخصوص جن مظلومہ کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے، خداوند انہیں اور دیگر تمام صاحبان ایمان جو یہاں تشریف فرمائیں، ان تمام کے مرحومین کی مغفرت فرمائیں، انہیں جوار دین میں جگہ عطا فرمائیں۔ پروردگارا انہیں معصومین کی ہم نشینی عطا فرمائیں، مرحومہ کے تمام صادقہ اعمال انجام دینے کی ورثہ کو توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگارا جو بیمار ہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیں، بالخصوص جناب تقی رضوی صاحب کے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بہت ناساز ہے اور اچانک ناساز ہو گئی ہے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پروردگارا تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، جو پریشانی جو بیماری اس بچے کو لگ گئی ہے، اس بیماری سے اسے جلد سے جلد شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیں۔ پروردگارا جو مومنین مومنات حج و زیارات کے متمنی کی نئی خواہشات کو پورا فرما، ہم سب کو ایمان کے اعوان و انصار میں شامل فرما اور حضرت کے ظہور میں تعزیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔